دیکھیے طب نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو کچھ ہم نے عرض کیا تھا وہ ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیماری کا علاج کسی زمانے میں بتلا دیا ہے تو ہمارے زمانے میں بھی اس بیماری کا علاج یہی ہے، اس چیز کو ہی استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوا دارو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا دارو بتلایا کسی بھی مرض کا، عین ممکن ہے کہ وہ اس زمانے آب و ہوا اور جو خالص خوراک کھائی جاتی تھی اس کے موافق ہو، اور اس طرح سے اس بیماری کا علاج اس معاشرے میں ہوتا تھا۔ اب غذا کے بدل جانے سے، فضا کے بدل جانے سے، آب و ہوا کے بدل جانے سے، چیزوں کے ناخالص ہو جانے کی وجہ سے، علاقہ بدل جانے کی وجہ سے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب بھی وہی چیز استعمال کی جائے اور اس کے اثرات ویسے ہی مرتب ہوں۔ اب جو لوگ مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دیسی گھی پی جاتے تھے، اب اس زمانے میں بھی کوئی کہے کہ میں دیسی گھی پی لوں گا تو بڑا فرق ہے۔ لاہور میں 1986-87 اس زمانے میں ایک بزرگ انڈیا سے آئے تو اپنی صحت پہ پشیمان ہو رہے تھے کہ اب بڈھا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت آپ جب جوان تھے تو کیا کھاتے تھے؟ کہہ رہے کیا کھاتا تھا، روز ایک کوزا دیسی گھی کا پی جاتے تھے۔ اب وہ جو دیسی گھی کا کوزا پی جاتے تھے تو ہم نے پوچھا کرتے کیا تھے؟ سارا دن کھیت پہ کام کرتے تھے اور کیا کرتے تھے، تو جتنی مشقت ہوتی تھی اب تو اتنا دور بغیر مشقت کا آ گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں تو ہے ہی ہے، کچھ دن جاتے ہیں کہ یہاں بھی ہو جائے گا کہ گھر بیٹھ کے کام کیجئے، روڈ پہ مت آئیے، فضا میں اتنی کاربن ہے، یہ سب چیزیں مل ملا کر وہ نتائج کیسے مرتب کریں گی جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میمنت لزوم میں ہوتے تھے کا دور بڑا مبارک تھا، برکتیں تھیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کلونجی، یہ جو سیاہ دانے ہیں، فرمایا ہے کہ اس میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے۔ اب کوئی آدمی روز 7 دانے کھا لیا کرے اور دانت میں تکلیف ہو تو علاج نہ کرائے، کان میں تکلیف ہو جائے علاج نہ کرائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے تو علاج نہ کرائے، آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ اس سے کیا کہیں گے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب ایک آدمی جسے شوگر ہے وہ بغیر ڈاکٹر سے مشورہ کیے وہ اگر شہد ہی دن رات کھاتا رہے گا تو اسے شفا مل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اللہ نے کہا شفا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے بھی ہو، عین ممکن ہے کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہوئے ہوں جہاں پر شہد زہر کا اثر کرتا ہے، اور آپ کہیں قرآن میں آیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. قرآن کہتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور اللہ پر بھروسہ کرو. اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اسٹیشن پہ پہنچ گئے, اور وہاں پر لاہور جانا ہے اور ٹکٹ کے پیسے نہیں لے کے گئے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اب یا تو پھر وہ بھیک مانگ لے یا پھر بیٹھ جائے ٹرین پہ بغیر ٹکٹ کے اور جرم کرے. یہ تھوڑا ہی ہے مطلب. اسی طرح حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے متعلق جتنی چیزیں بھی ارشاد فرمائی ہیں ان کے زمانے میں اس علاقے کے ماحول, اس علاقے کے شب و روز, اس علاقے کی گرمی سردی, یہ چیزیں ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کو مکھن کے ساتھ ملا کر کھایا, اور آپ نے فرمایا کھجور گرم ہوتی ہے اور مکھن کی تاثیر سرد ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ٹھیک کر دیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ایک آدمی 10 کھجوریں مکھن لگا کے کھا لے اور اس کو ایسی بیماری ہو جو ڈاکٹر نہیں بتا سکتا ہے جس میں کھجور نقصان دے, تو آپ سوچئے اس سے کیا کیا. اس لیے جو چیز کہتے ہیں نا کہ ایک من علم پہ عمل کرنے کے لیے 10 من عقل بھی چاہیے, تو ہم کہتے ہیں طب نبوی اپنی جگہ پہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کسی بھی معاملے میں یہ نہیں کہا کہ تم اس جدید طب کو اور ڈاکٹر سے مشورے کو چھوڑ دو اور محض اسی پہ اعتبار کر لو. بس اتنی بات, یہ وضاحت سے ہم نے عرض کر دیا, امید ہے غلط فہمی نہیں رہے گی. شکلی کو مارنے سے ایک نیکی نہیں ملتی. مسلم کی روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چھپکلی کو مارو اور جو پہلے نشانے پہ مار دے گا اسے 100 نیکیاں ملیں گی, اور جو دوسری مرتبہ جس سے مری اسے 60 نیکیاں ملیں گی, 40 کا فرق پڑ جائے گا. تو ایک نیکی نہیں ملتی. اب چھپکلی حدیث میں جو عربی میں لفظ آیا ہے اس کے مطابق وہ ترجمہ نہیں بنتا, نہ بنا کرے, لیکن محدثین نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں, ایک گرگٹ سے اور ایک چھپکلی سے. اور گرگٹ پھر آپ اس میں پڑ جائیں گے کہ گرگٹ کو مارے تو کون سے کو مارے. پانی میں جو گرگٹ ہوتا ہے اس کے پاؤں کے درمیان جھلی ہوتی ہے, اور خشکی کا جو گرگٹ ہوتا ہے اس کے پاؤں کے درمیان جھلی نہیں ہوتی. فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ جب آپ سے فتویٰ پوچھا جائے کہ گرگٹ حلال ہے یا حرام, اور آپ ہوں مالکی فقیہ حنفی نہیں, تو آپ لا محالہ پوچھیں گے کہ گرگٹ کون سا, خشکی کا کہ تری کا. تری کا گرگٹ وہ حرام نہیں کہتے, بہت سے مالکی فقہا نے اسے جائز لکھا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مالکیوں کے نزدیک, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سمندر کے جتنے جانور ہیں سب جائز ہیں, حتیٰ کہ سمندر میں اگر سور نام کی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو وہ بھی جائز ہے, گھوڑا بھی جائز. وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا احل لکم طعام البحر, اللہ نے تمہارے لیے سمندر سے جو شکار ہوتا ہے اس کا کھانا جائز قرار دیا ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں سمندر سے سوائے مچھلی کے اور کس چیز کا شکار ہوتا ہے, مچھلی جائز ہے باقی کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں سمندر سے جو بھی شکار مل جائے. انہوں نے قرآن کی آیت کو عام رکھا ہے اور حنفی فقہا نے اس میں تخصیص کی. یہ ہے فقہا کا اجتہاد. تو اس لیے چھپکلی جو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد مینڈک ہے یا اس سے مراد یہ چھپکلی ہے, اس کا تعین پھر کیا جائے گا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس چھپکلی کو مراد لیتے تھے جو عام طور پہ ہمارے سامنے پھرتی ہے, گرمیوں میں ظاہر ہوتی ہے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مزید اس کی وضاحت کرتی ہے, اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے نیزے کی انی کٹوا کر ایک بانس پہ لگا لی تھی اور وہ بانس ان کے حجرے میں رہتا تھا, تو ام المومنین رضی اللہ عنہا اس بانس پہ جو نیزے کی انی تھی اس سے چھپکلی کو مار دیتی تھی, اور فرماتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم دیا ہے, تو ان کا عمل متعین کرتا ہے کہ یہ مینڈک نہیں ہے بلکہ وہ شپکلی ہے جو عام طور پہ مراد لی جاتی ہے. ایک اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو الفاظ آتے ہیں نا وہ عمومی طور پہ معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسی کے مطابق آتے ہیں, جو محاورے بولے جاتے ہیں اسی کے مطابق قرآن بھی محاورے بولتا ہے. اب کوئی آدمی اگر یہ لے کے بیٹھ جائے نا کہ سائنس نے اس کی کیا تشریح کی ہے اور پھر طب نے کیا تشریح, فلانے نے کیا اور فلسفے میں کیا اور یہ وہ, تو پھر ہو چکی بحث اور کر چکے حدیث پہ عمل. مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم کافروں کو جنت میں اس وقت تک نہیں لے جائیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے. اب کوئی بیٹھ جائے اس کی تشریح کرنے اور کہے کہ اگر سوئی ایسی تیار کی جائے جس کا ناکا 10 فٹ چوڑا اور لمبا ہو اور اس میں سے اونٹ گزار لیا جائے تو کیا خدا کافروں کو جنت میں پھر داخل کر دے گا؟ اب بھلا بتاؤ ہے کوئی عقل اور ہے کوئی تشریح؟ اس جمل کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب جہاز پورٹ پہ لنگر انداز ہوتا ہے تو جس موٹے رسے سے باندھتے تھے نا, اب بھی باندھتے ہیں بحری جہاز کو, اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ موٹا رسا سوئی کے ناکے سے گزر جائے. ایک صاحب نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح کچھ کی تو حاضر ہوئے گنج مراد آباد اسماء فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں, تو حضرت نے فرمایا میاں اس کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ تو ان کا حضرت اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے, تو حضرت ہنسے اور فرمایا اونٹ کو سوئی سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا ترجمہ ہوا؟ حضرت آپ نے فرمایا کہ موٹا رسا سوئی کے ناکے سے گزر جائے, دھاگے اور سوئی کو آپس میں کوئی مناسبت ہے, کوئی تعلق ہے. تو آپ فرض کر لیجئے کہ کوئی کراچی بمبے لنگر ناپ لے کے اتنا موٹا رسا ہوتا ہے, پھر کہے سوئی والوں کو اتنی سوئی بناؤ اور کہے کیا خدا دیکھ رسا سوئی سے گزر گیا لہذا آپ کافروں کو بھی جنت میں لے جا, تو ہے کوئی؟ اس لیے کتاب و سنت میں جو محاورے آتے ہیں وہ لوگوں کی زبان کے مطابق ہوتے ہیں, اس معاشرے میں جس سینس میں وہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں وہی کیے جا سکتے ہیں. ہجرت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں گئے تو مکڑی نے جالا دیا, کبوتر نے انڈے یا انڈے دیے اور یا انڈے چھپکلی نے دیے, مشرکین کو غار کی طرف اشارہ کیا, کوئی چیز اصل نہیں, نہ غار پہ جالے بنے گئے اور نہ غار پہ کسی نے انڈے دیے, نہ کبوتر نے اور نہ چھپکلی نے اشارہ کیا, کچھ ایسے نہیں ہوا, سب جھوٹ ہے. ہوا ہوتا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے ذہین آدمی کو خیال نہ آ جاتا کہ کوئی بھی نہیں اب دیکھ سکے گا, جالے لگے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قصے میں آ جائے گا, سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس وقت اطمینان ہوا جب ایک آدمی کافر بیٹھ کے ہماری طرف ادھر پیشاب کرنے لگا, تو میں نے سوچا کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ دو آدمی اندر ہیں تو کبھی بے حیائی نہ کرتا, شرم کرتا نا. تو ان کا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں, تو یہ ان کی ذہانت ہے کہ انہوں نے واقعے سے استنباط کیا. چپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آگ میں پھونک ماری, اسے تیز کیا, یہ آیا ہے حدیث کہ اس کی فطرت کے شر کی طرف اشارہ ہے, اس چپکلی میں اس کی فطرت نہیں گویا شر ہے, شر کی چیزوں کو زیادہ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شر سے نفرت کے لیے اسے مارنے کا حکم دیا تاکہ انسان اس کا یہ جذبہ تازہ رہے کہ مجھے شر کے کاموں میں شرکت نہیں کرنی, شر کا جو اظہار ہے ان مظاہر کو مٹانا ہے. بغیر کسی شرعی طبی عذر کے بعد جماعت چھوڑ کر اپنی قیامگاہ پر نماز ادا کرنا کہاں تک جائز ہے؟ یہ تو اسی سے پوچھئے جو ایسا کرتا ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس شرعی عذر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کے پاس عذر نہیں ہے، طبعی بھی اور شرعی بھی یہ آپ کا فرمان ہے، اس سے پوچھئے. اگر اس کے پاس واقعی کوئی عذر نہ ہو تو پھر وہ فاسق ہے، اور اگر عذر ہو تو بدگمانی کرنے والا بھی فاسق ہو جائے گا، مسئلہ تو دونوں طرف برابر ہو جائے گا. آپ کو کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے جو حرمین شریفین میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں عمرے کے لیے نہیں آتے تھے زیادہ. آپ کو کتنے ملیں گے جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر سال ہی روزہ مبارک پر سلام پیش کرنے چلے جائیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ حافظ صاحبی نے لکھا ہے، مالکیوں نے، سب نے لکھا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ اس مکان میں رہتے تھے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوڑ کے کوفہ ہجرت کر گئے تھے. وہ مکان امام مالک رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد نے خرید لیا تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے آبا و اجداد بھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال مسجد نبوی میں آتے تھے، پڑھاتے تھے، چلے جاتے تھے، کسی نماز میں شریک نہیں ہوئے، جمعہ تک نہیں پڑھتے تھے گھر. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، تبا تابعین اور تابعین کا دور تھا. تابعین کے دور میں کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نماز مسجد کی چھوڑ. اس کے باوجود لوگوں کی فکر سلامت تھی نا، لوگوں کے اندر نفرت اور گندگی سے نہیں بھرے ہوئے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. آج ایک بزرگ اس میلوڈی میں فرض کر لیں یا فلیٹ میں رہتے ہوں اور 10 مہینے نہ آئیں تو دیکھو کفر کے کیسے فتوے لگتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں آئے فرض نمازوں میں، تو درکنار جمعے تک میں نہیں آئے، عید میں نہیں آئے، گھر رہتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کسی نے دریافت کیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ عذر کا ہونا ضروری ہے، اس کا اظہار ضروری نہیں. بعد والوں نے لکھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب سیاسی طور پہ اہل مدینہ اور گورنر مدینہ منورہ کا ان لوگوں پر کڑی تنقید جب انہوں نے کی، اور انہیں خاص طور پہ جب یہ فتویٰ دے دیا کہ جبر کی طلاق طلاق نہیں ہوتی اور جبر کی آزادی کوئی آزادی نہیں ہے، تو اس پہ حکمرانوں نے انہیں پٹوایا. تو امام مالک رحمت اللہ پھر گھر رہے کہ میں ایک برائی کو دیکھوں معاشرے میں اور اس کے خلاف نہ بولوں، یہ فرض بنتا ہے، میں فرض کا تارک ہو جاؤں گا. گھر ہی رہتے تھے، نہیں باہر نکلتے تھے. یہ حالت ہو گئی تھی ان کی. مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے انہیں پٹوایا تھا، کوڑے لگوائے، ٹھنڈا پانی رات کو اس نے باہر رکھوایا اور رات کو انہیں کوڑے لگائے گئے. صبح جب جیل سے نکالے گئے تو وہ ٹھنڈے پانی کے گھڑے اور مٹکے، ان کا سارا لباس دروا کر ان کے سر پہ ڈالے گئے. انہیں شدید بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے کانپنے لگے، اونٹ پہ بٹھائے گئے اور کہا گیا کہ پورے مدینہ میں تشہیر کی جائے کہ اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی کرے گا تو یہ ہوگا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اونٹ گھمایا جاتا تھا، ہر چوراہے پہ کھڑے کیے جاتے تھے، لوگ ان کو دیکھنے جمع ہو جاتے تھے اور اعلان کرتا تھا کہ حکومت کی مخالفت کی یہ سزا ہے، ڈھول پٹتا تھا. اور جب یہ فارغ ہوتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ زور سے چیخ کے کہتے تھے کہ لوگوں میں مالک ابن انس ہوں، جو جانتا ہے وہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، اور میں اپنے فتوے پہ قائم ہوں، جبر کی طلاق طلاق نہیں اور آزادی جبر کی کوئی آزادی. یہ فتویٰ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا لے ڈوبا ساری حکومت کو، ایک فتویٰ ان کا. پھر اس وقت کے امیر المومنین نے خط لکھا گورنر مدینہ کو کہ میں نے سنا ہے تم نے یہ حرکت کی ہے، تمہیں پتہ نہیں امام کتنے بڑے آدمی ہیں، تو معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو؟ اس نے کہا جی. سادات نے کہا جی. تو فرمایا جب تم نے مجھے پٹوانا شروع کیا تھا نا تو میں نے اسی وقت اللہ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے خاندان کو معاف کرتا ہوں، تو میں کوئی بدلہ نہیں لینا، تم بڑی نسل سے بڑے حضرت کی اولاد. یہ نسبتوں کا احترام ہے، یہ نسبتوں کی عزت ہے. یہاں کون سے ہیرے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آپ تھوکتے اس مسجد میں؟ اس لیے کہ اس کا نسبت اللہ کی طرف ہے نا. تو اس لیے بھیا نہیں کرنا چاہیے، اپنی اپنا غور کرے، اپنی فکر کرے. غزوہ ہند کی جو باتیں تھیں یہ پہلے عرض کر چکے بھیا. شیعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمین اللہ، وجہ اللہ اور لسان اللہ کہتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس سے مراد کیا ہے ان سے پوچھو. کلام کی تشریح کا پہلا حق متکلم کا ہے. جو آدمی جو الفاظ ادا کر رہا ہے سب سے پہلے اسی سے پوچھا جائے کہ حضرت آپ کی اس سے مراد کیا ہے. اگر اس کی مراد درست ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ مطلب ضرور اس پہ فتویٰ لگانا ہے. یہ اللہ کے بندو فتوے لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں کہ آدمی کہیں پھنس گیا ہے تو اسے آسانی کی راہ دکھائی. اس لیے تھوڑے ہی ہوتے ہیں کہ خام خواہ لوگوں کو رگیدو اور کھدیڑو. لوگوں کو کھدیڑنا خدا کے دین کو برباد کرنا. اس سے پوچھے نا جو کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمین اللہ ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حجر اسود سے افضل تھے کہ نہیں تھے؟ یقیناً حجر اسود سے افضل تھے، بیت اللہ سے افضل ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. اگر آدمیوں اور پتھروں ہی کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر بیت اللہ سے افضل ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حجر اسود سے سیدنا علی رضی اللہ. اور حجر اسود کو کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. کہتے ہیں کہ جس نے حجر اسود کو، ایک حدیث میں بھی آیا، جس نے حجر اسود کو بوسا دیا اس نے اللہ کے ہاتھ کو چوم لیا. یہ الفاظ سارے عزت احترام کی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا آیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر تھا. جب وہ بیعت کر رہے تھے حدیبیہ میں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہیں. یہی سوچ کے تو علامہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کار کشا، کار آفنی، کار ساس. اس لیے اس قسم کے جملے ہمیشہ اس کی تشریح اور تعبیر کی جاتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لسان اللہ کہتے تھے. یہ وقی ہیں، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ النظر الی وجہ علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ ہماری کتابوں میں آیا ہے، سب جگہ آیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کے تمہیں اللہ یاد. اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو ان کی سادگی، ان کے چہرے کا نور، ان کی زندگی میں تمانیت، تعلق مع اللہ، ان کا گریا، ان کا رونا، ان کے شب و روز، یہ زہد اور دنیا سے بے اعتنائی اور سادگی میں گزرتے ہیں، تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. یہ اللہ کے صحیح بندے ہیں. اس معیار پر کون کون پورے اترتے تھے؟ بہت صحابہ رضی اللہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وقی نے جب دیکھا نا تو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت ایسے آدمی ہیں جن کو دیکھ کے دنیا سے بے رغبتی کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت درویش ایسے ہوتے ہیں. اسی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب دوسرا کہتا ہے کیا وہ بیت اللہ ہے؟ تیسرا کہتا ہے کیا وہ ان کا چہرہ قرآن ہے؟ ایسی فضول باتیں ہیں. یہ سب نالائکیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ زبان کی وسعت اور ادب کی لطافت اور نظم و نثر اور مجاز اور مرسل اور حقائق کو زبان میں کسی بھی زبان میں پڑھا نہیں ہوتا. پڑھیے کلندر کسے کہتے ہیں, اور اس زمانے میں بھی کلندر ہے. کلندر پہلے زمانے میں تو کہتے تھے صوفیوں کی ایک شاخ تھی, بزرگوں کی ایک شاخ تھی. پانی پت میں حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ تھے, اور ایسے لوگ تھے جن کی طبیعت میں جلال کا غلبہ تھا, غصے کا غلبہ تھا اللہ کے لیے. شریعت کے خلاف کوئی حرکت دیکھتے تھے نہیں برداشت کر پاتے تھے, اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ تنہا ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا, ایک دن تشریف لائے, حاضر ہو رہے تھے تو اکیلے آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترا قول حق, یہ عمر جو سچ بولتا رہتا ہے نا, اس سچائی نے اسے تنہا کر دیا ہے. مالہ من صدیق, اس کا کوئی دوست نہیں رہا. جب سچ بولیں گے تو تنہائی ہوگی, جب سچ بولیں گے تو کون اپنے ساتھ رکھتا ہے. پارٹی میٹنگ میں اگر کھڑے ہو کے کوئی سچ کہہ دے تو پھر کور کمیٹی سے کیوں برداشت کرے. اسمبلی میں کوئی سچ بول دے تو انتظامیہ کہتی ہے کہ اس کو آئندہ الیکشن میں باہر رکھو, یہ سچ بولنے لگا ہے. قرآن میں نہیں آتا, قرآن کریم میں آتا ہے کہ اخرجوا علی لوط من قریتکم. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور جو لوگ اس پہ ایمان لائے ہیں, ان سب کو اپنے شہر سے نکال دو. جرم کیا ہے؟ انہم مناسین یتطہرون, یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں. اس معاشرے میں پاک رہنا جرم بن جائے, جس معاشرے میں خالص غذا بیچنا جرم بن جائے, جس معاشرے میں سچ بولنا جرم بن جائے, جس معاشرے میں صحیح دوا فروخت کرنا جرم بن جائے, جس معاشرے میں کسی کو نالائکی پر ٹوکنا جرم بن جائے اور لوگ کہیں کہ واعظ اور نصیحتیں نہ کیا کرو, اس معاشرے کو خدا کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ جلد یا بدیر, صبح یا شام, دل کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا کہ شام گیا, اللہ کا عذاب آتا ہی ہے, پھر آج آئے یا کل آئے. یہی چیز ہوتی ہے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سچ بولنے نے تنہا کر دیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تنہا ہو گئے تھے, اتنے سچے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظلت, آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کا بوجھ برداشت نہیں کیا جو اتنا سچا ہو جتنا یہ ابو ذر ہے. اسی لیے ان سے فرما دیا تھا کہ ابو ذر, یہ جو تم سچ بولتے رہتے ہو نا, ایسی جگہ جا کر مرو گے کہ کوئی نہیں ہوگا, تنہا رہ جاؤ گے. ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی. میرے محبوب, دنیا جہان میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں نا, ہر چیز قیمت مانگتی ہے. تاجر چیز کو قیمت کے حوالے سے دیکھتا ہے, اور صوفی چیز کو عشق کے حوالے سے دیکھتا ہے. تاجر چیز پر قابو پا لیتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور صوفی عشق میں جب پہلا قدم رکھتا ہے تو وصال ہو یا ہجر ہو, وہ اسی وقت منزل کو پہنچ جاتا ہے. بڑا فرق ہے. یہ فرق سمجھنا ہو تو معروم کی غزلیں پڑھنی چاہیے. مثنوی تو ہے سو ہے, غزلیں پڑھنی چاہیے. تو اس لیے یہ جو اللہ کی راہ میں سچائی تھی, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پہ بھی غالب آ گئی تھی. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہر تو عالم قیمت ہے خود گفت ہے. دنیا کی ہر چیز اپنی قیمت چاہتی ہے, ہر چیز قیمت مانگتی ہے. قیمت دو, جتنی قیمت لگاؤ گے اگر وہ مولوی صاحب کے مناسب پلڑے میں آ گئی تو مولوی صاحب بک گئے. قیمت چاہیے نا, کتنی زمین, کتنے پلاٹ, کتنی وزارتیں, قیمت ہوتی ہے. ہیرا خریدنے جاتے ہیں قیمت ہوتی. ہر دو عالم قیمتیں خود گفتائی, دونوں جہان کی چیزیں قیمتیں مانگتی ہیں. پیسہ لا اور خرید کے بھیجا. نرخ بالا کن کے ارزانی انوز, میرے محبوب جتنے میں تو بکا ہے نا یہ کوئی چیز نہیں ہے, اور اضافہ کر, ابھی اور قیمت میں اضافہ کر. نرخ بالا کن کے ارزانی انوز, ابھی تو بڑی سستی باتیں ہو رہی. تو تنہائی سچ قیمت مانگتا ہے, بولنا. سچ کہتا ہے مجھے بولنا ہے تو قیمت دو. قیمت یہ ہے کہ تنہا ہو جاؤ, کوئی نہیں رہتا. اسی لیے فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ حکمت کون جا. اب نگاہ گزر اکیلے مرو گے. اور ساتھ یہ بھی تسلی دی کہ فرمایا مسلمانوں کی سب سے اچھی جماعت جو دنیا میں اس وقت ہوگی, ٹاپ کے مسلمان تمہارا جنازہ پڑھیں. اس لیے جب ان کا سانس اکھڑا ہے تو ایک گاؤں میں تھے, بیوی رونے لگی اور اس نے کہا اکیلے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں آپ کا دفن, جنازہ, کفن, یہ سب کیا ہوگا. ایک بیٹی تھی غالباً اور ایک بیوی تھی, ایک اچھا شاگرد تھا بس. تو انہوں نے کہا نہیں گھبراؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا کہ بزر تو اکیلا ہی مرے گا اور تنہا ہوگا اور ایک ویرانے میں, ایک گوشے میں. اور پھر یہ بھی فرما دیا تھا کہ جنازہ اس وقت ٹاپ کے مسلمان پڑھیں گے. تو دیکھو میرا انتقال ہو جائے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا کہنے, ان کے کیا کہنے. بڑے مہمان نواز, بہت بڑے مہمان نواز. کہا میرا جنازہ, میرا انتقال ہو جائے تو بکری ذبح کر لینا اور اس کا گوشت پکا لینا, سب سے اچھے مسلمان آئیں گے جنازہ پڑھیں گے اور انہیں قسم دینا کہ کھائے بغیر نہ جائیں, کھانا ہمارے گھر کھائیں. اور میرا جنازہ لے جا کر رکھ دینا اور بس پھر ہٹ جانا, غور کرتی رہنا, گرد اٹھے گی, لوگ آئیں گے. اور سے بزر غفاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے یہی کیا. جنازہ جا کے جو مین راؤٹ تھا شام سے مکہ مکرمہ آنے, کوفہ سے, اس شارہ پہ رکھ دیا اور بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد گرد اٹھی اور ایک آدمی اترا اور اس کا جنازہ ہے. پھر اس پہ جو بڑے بڑے لوگ سوار تھے وہ اترے, تو ایک آدمی آگے بڑھا تو اس نے چہرہ کھولا کفن کو اور چوم لیا اور اس نے کہا ابو ذر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں کہتے تھے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اتنے سچے آدمی کا جتنا یہ ابو ذر ہے. اور کہا میرے ماں باپ قربان ابو ذر پہ. تو بیوی نے پوچھا یہ کون ہے, انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود ہیں, حج کرنے جا رہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ سے حج کے لیے حاضر ہو رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا. پھر انہوں نے جنازہ پڑھایا, پھر تدفین کی. پھر جب چلنے لگے تو انہوں نے کہا کھانا, ان کا نہیں کھانا نہیں, بس ہم چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, قسم دے کے گئے تھے کہ آپ کھانا کھائیں. تو اس لیے کلندر جو لوگ تھے نا, یہ سچے بڑے تھے, اللہ کے لیے تنقید کرتے تھے. نتیجہ یہ کہ اکیلے رہ گئے. پھر کسی نے پوچھا ایک کلندر سے کہ تم کتنے ہو, اس نے کہا ڈھائی کلندر رہ گئے ہیں ہم دنیا میں, ایک میں ہوں جو ہمیشہ سچ بولتا ہوں, ایک میرے شیخ ہیں, اور آدھا سا کلندر حضرت کا خلیفہ بھی ایسے ہی سچ نہیں بولتا مگر کچھ کچھ بولتا ہے. وہ اس سے شروع ہو گیا کہ دنیا میں ڈھائی کلندر ہوتے ہیں. کلندریہ سلسلہ تھا صوفیہ کا, صوفیہ کے بہت سے سلسلے تھے. مداریہ سلسلہ تھا, مداری سلسلے کے حضرات جو تھے ان کے یہاں کرامات کا ظہور بہت ہوتا تھا. یہ مداری جو عجیب و غریب تماشے دکھاتا ہے نا, یہ لوگ مداری اس کو کہتے ہیں، حالانکہ اصل میں یہ تصوف کا سلسلہ مداریہ ہے، اس میں کرامات چونکہ بہت ہوتی تھی اس لیے لوگ انہیں مداری کہتے تھے، مداریہ سلسلہ تھا، سہروردیہ ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہیں، قلندری ہیں، مداری ہیں، خلوتی ہیں، کتنے ہی سلاسل ہیں صوفیہ کے ہندوستان میں، چونکہ تین چار آئے ہیں، اس لیے قلندریہ سلسلے میں بڑی شخصیت حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کے تھے، حالی نے بھی ان پہ لکھا ہے، ہم بھی فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تھے۔